السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا. اللہ ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں کے طریقے پر چلا اور ہمیں ان کے ساتھ اپنے پاس جمع فرما. فہم القرآن بی اسلوب السوال والجواب، انڈرسٹینڈنگ قرآن آ کوسچن اینڈ آنسر اپروچ، دورہ قرآن بائی کیو این اے سوال جواب کے ذریعے فہم قرآن سیریز میں آج ہمارا پارہ نمبر 19 ہے. وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، کن لوگوں کے رد سے، کن لوگوں کے برے انجام سے پارے کا آغاز ہو رہا ہے، جو رب کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے، روز قیامت ان کی کیا حسرتیں ہوں گی. پہلا سوال ہے، قیامت کے دن کافروں کی حسرتیں کیا ہوں گی. سورۃ الفرقان میں کچھ حسرتوں کا ذکر ہے، باقی اس کے علاوہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الفرقان آیت 27 ہے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا. سورۃ الفرقان 28 ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. سورۃ الحاقہ آیت 25 ہے، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا. الحاقہ 27 ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت ہی انجام کو تمام کر دیتی، اس کے بعد یہ حساب کتاب زندگی شروع ہی نہ ہوتی، مر کر ہی مٹ چکا ہوتا، دوبارہ اٹھایا ہی نہ جاتا، یہ دیکھنا ہی نہ پڑتا. سورۃ الفجر آیت 24 ہے، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں ملیا میٹ مٹی ہو چکا ہوتا. اور سورۃ الاحزاب آیت 66 ہے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کہا مانا ہوتا، بات مان لی ہوتی، آج اس انجام کو نہ پہنچتے. یہ وہ حسرتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خبردار کر دیا کہ کل کو یہ کہو، اور کہو گے اس سے پہلے اپنے آپ کو سنوار لو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور راستے پہ آ جاؤ. نیکسٹ کوسچن اسی سورہ فرقان سے متعلق ہے. یاد رہے کہ سورہ فرقان اس کا آخری حصہ اس پارے میں ہے، پھر الشعراء ہے، اور پھر النمل اس پارے سے شروع ہوتی ہے جو آگے پارہ 20 میں مکمل ہوتی ہے. الفرقان 38 میں اصحاب الرس آیا ہے، یہ رس والے کون ہیں؟ اصحاب الرس، رس کنواں، جمع رساس. ابن جریر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کلام عرب میں الرس ہر کھودی ہوئی جگہ کو، گڑھے، کنویں، قبر وغیرہ کو کہتے، اس لیے بعض نے اس سے مراد اصحاب الاخدود، یعنی اصحاب الرس اصحاب الاخدود ہی لیے. قرآن میں ان کی ڈیٹیل، مزید تفصیل نہیں آئی، نہ ان کے نبی کا نام آیا. ان کے متعلق مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں جو سب بے دلیل ہیں. الرس ایک وادی کا نام بھی ہے، تو اس لحاظ سے اصحاب الرس اس وادی والے، یا اصحاب الاخدود وہ گڑھے والے، یا اسی طرح کہ یہ زمین میں دھنسا دیے گئے ہوں، گویا گڑھے میں سے اتار دیے گئے ہوں نافرمان لوگ، کیونکہ ہلاک شدہ، تباہ شدہ اقوام کے ساتھ اصحاب الرس کا ذکر آیا. یہ کوئی نجات پانے والے نہیں بلکہ ہلاک ہو جانے والوں میں سے تھے. العیاذ باللہ، عبرت کے لیے ذکر کیا گیا. نیکسٹ کوسچن، عباد الرحمن اور عباد الشیطان، اس کے مصداق کون ہیں؟ یعنی یہ صفات کن پر صحیح معنی میں صادق آتی ہیں، فٹ آتی ہیں؟ سورۃ الفرقان کے آخر میں عباد الرحمن کا ذکر ہے، آیت 63 سے یہ جاری ہے کہ عباد الرحمن وہ ہیں جو یمشون علی الارض ہونا، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون لا يشهدون الزور إذا ذكروا بآيات ربه لم يخروا عليها صما وعميانا يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اگر کسی نے ان کی عملی تصویر دیکھنی ہو تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں. اس کے سب سے پہلے مصداق صحابہ کرام ہیں جو ان آیات میں ذکر کردہ تمام صفات کے ساتھ متصف تھے، جن کا ذکر سورۃ الفتح میں آیت 29 میں یوں ہے: محمد الرسول اللہ والذین معہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء اور ان کے بعد قیامت تک آنے والے تمام متقی مومن اس کے مصداق ہیں. اور ان کے اپوزٹ عباد الشیطان، اس کا سب سے پہلے مصداق تو ابو لہب، ابو جہل اور ان کے ساتھی، اسی طرح قیامت تک آنے والے تمام کفار اور فجار ہیں. نیکسٹ کوسچن ہے: برائیوں کو نیکیوں میں بدلنے کے لیے اللہ نے کون سی شرائط رکھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو نیکیوں میں بدلنے کے لیے تین شرائط رکھی ہیں. پہلی توبہ، یعنی گناہ سے باز آ جانا، رک جانا، چھوڑ دینا. دوسری گزشتہ گناہوں پر ندامت، احساس سیلف گلٹ، اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا عزم. یہ گویا بنیادی پہلی شرط ہے. اور دوسری شرط ایمان ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عملی قبول نہیں. اگر کوئی کافر کسی گناہ سے رک جائے، گزشتہ پر نادم ہو اور آئندہ نہ کرے، پھر بھی اس کے لیے کوئی نیکی نہیں ہے، اس کے لیے یہ حسنات نہیں ہیں، کیونکہ اس کا ایمان نہیں ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے. اسی طرح تیسری شرط عمل صالح ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق عمل کرنا. یہ بنیادی شرائط ہیں. نیکسٹ کوسچن ہے: یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو فرقان 70 ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ کیوں، کیسے ہے کہ اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے؟ اہل علم گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کی کچھ توجیہات بیان کرتے ہیں. ایک یہ کہ گناہ جتنی بار یاد آتے ہیں ان پر ندامت اور استغفار، اس وجہ سے وہ ندامت اور استغفار انہیں نیکیوں میں بدل دیتا ہے، یہ مسلسل نیکی ہے. اسی طرح توبہ کے بعد یہ عزم کہ آئندہ اگر موقع ملا تو میں ہمیشہ برائی کے بجائے نیکی کروں گا، یہ عزم ایسی نیکی ہے جو انسان کو جنت کا ابدی وارث بنا دیتی ہے. ایک شخص نیوٹرل ہے اور ایک وہ ہے جس سے ماضی میں کچھ غلط ہوا اور وہ اس کا ازالہ کرتا رہتا ہے، اس وجہ سے وہ اس کے گناہ نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں. یہ ایک مسلسل نیکی ہے جو اسے جنت کا وارث بناتی ہے. گزشتہ پر ندامت یا آئندہ کا عزم اور اس کے ساتھ اللہ کا فضل و کرم گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کا باعث بن جاتا ہے. ایک توجیہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہ شخص جس نے گناہ کیا ہی نہیں، مثلا زنا، چوری وغیرہ وغیرہ، اسے گناہ سے بچنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی، بخلاف اس کے جو مختلف گناہوں کا مرتکب رہا ہوتا ہے، اسے چھوڑنے میں جس قدر دشواری پیش آتی ہے، اپنے آپ کو روکنا، اس سے نکلنا، اسے چھوڑنا، برداشت، کنٹرول، یہ سب اس کے لیے نیکی ہے. یعنی یہ جو سٹرگل ہے نا، اس وجہ سے ایون اس کے وہ پریویس گناہ بھی نیکیاں بن جاتے ہیں، کیونکہ گناہ چھوڑنا یہ اٹ سیلف نیکی ہے. نیکسٹ کوسچن ہے، فرقان 72 میں ہے: الذین لا یشہدون الزور. یہ الزور سے کیا مراد ہے؟ اس آیت کے دو معنی ہو سکتے ہیں. یشہدون حاضر ہونے کے معنی میں، کہ وہ باطل الزور کی محفلوں میں، مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے جن میں مشرکین حاضر ہوتے ہیں. وہ لہو لعب، گانے بجانے، غیبت یا بدکاری کی مجلسیں ہوں، یا ظلم زیادتی، کسی بھی گناہ کی منصوبہ بندی کی مجلسیں، یا کفار کے جشنوں کی ایونٹس کی، سیلیبریشنز کی محفلیں، ایونٹس، ان کے کھیل تماشوں کی مجلسیں، غرض ہر ایسی مجلس میں شرکت سے اجتناب حاضر نہیں ہوتے تو اللہ کی نافرمانی یا نیکی سے عاری ہے. جیسے سورۃ الانعام میں مفہوم یوں بیان ہوا، آیت 68 ہے: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اور جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کش رہ۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہ تو ہو گیا کہ ایسی محفلوں میں شرکت نہیں کرتے، حاضر نہیں ہوتے۔ اور یشہدون کا معنی گواہی بھی ہو سکتا ہے، شہادت دینا، گواہی دینا۔ اس صورت میں لا یشہدون الزور سے مراد لا یشہدون بالزور، یعنی لا یشہدون شہادت الزور، کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ بخاری کے حوالے سے ہے، انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہ سے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادت الزور، شرک، والدین کو ستانا، کسی جان کو قتل کرنا ناحق، اور جھوٹی گواہی، یہ کبیرہ سے ہے، کبائر گناہ سے ہے۔ تو آیت کی سیاق و سباق سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ اور باطل کی مجلس میں شریک نہیں ہوتے، اور اسی طرح پھر اس کے بعد شہادت زور دیتے بھی نہیں ہیں، جھوٹی گواہی دینا۔ سورۃ الشعراء شروع ہو رہی ہے۔ الشعراء یہ کس بنا پر ہے؟ الشعراء اس کا نام اس کی آیت 224 میں ہے۔ والشعراء يتبعهم الغاوون، کفار کا اعتراض کہ یہ شاعر ہے، تو اس صورت میں اس کا مدلل جواب دیا گیا، اس بنا پر اس کا نام الشعراء رکھا گیا۔ سورہ الشعراء میں کون سی آیات ہر واقعے کے آخر میں، رکوع کے آخر میں بار بار دہرائی جا رہی ہیں؟ یہ آیت 8 سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، یعنی پہلے کچھ حصہ، پھر آخر میں ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یہ آپ کو ہر قصے، واقعے، نصیحت اور قوم کے ذکر کے بعد ملتا ہے، یہ تقریباً۔ نیکسٹ کوسچن ہے، الشعراء آیت 14 میں وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور ان کا میرے ذمے ایک گناہ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، یعنی مجھ سے ان کا ایک آدمی قتل ہو گیا ہے جو ان کے کہنے کے مطابق میرا جرم ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو ایک قبطی کو ایک اسرائیلی سے لڑتے دیکھ کر گھونسا مارا تھا، تو اس سے اس قبطی کی موت واقع ہو گئی تھی۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اس واقعے کی اطلاع فرعون اور اس کے لوگوں کو ہو گئی ہے، اور وہ بدلہ لینے کے لیے مشورے کر رہی ہیں، تو وہ مصر سے مدین چلے گئے۔ تو یہاں جو اہم چیز ہے نا، وہ یہ کہ انبیاء کو بھی خوف لاحق ہوتا ہے، جیسے فرمایا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، یہ خوف، جس طرح ایک عام انسانوں کو مختلف چیزوں کا دنیا کے معاملات میں خوف ہوتا ہے، انبیاء کو بھی ہوتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کس ہدف کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو دو ہدف دے کر بھیجا گیا، ایک فرعون کے سامنے توحید کی دعوت پیش کرنا، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، یہ توحید کی دعوت دینا، دوسرا بنی اسرائیل کو آزادی دلانا، فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ۔ نیکسٹ کوسچن ہے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں نے جب توبہ کی تو کس کے واسطے سے معافی مانگی؟ ہمارے ہاں جیسے جس کے ذریعے سے دعوت دین کا علم ہو تو اسی کو ہی واسطہ وسیلہ بنا لیتے ہیں، ادھر موسیٰ علیہ السلام اس دعوت کا ذریعہ بنے، لیکن جب انہیں وہ دعوت سمجھ آئی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا نہیں بلکہ اپنے ایمان کا رب کو واسطہ دیا کہ یا رب ہم مسلمان ہوئے ہیں، ہم مومن ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں بخش دے۔ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے، واسطہ وسیلہ اس میں طریقہ ثابت ہوتا ہے، کہ واسطہ وسیلہ نبی کا بھی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے،
اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ،
بے شک ہم لالچ رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے لیے ہماری خطائیں معاف کرے گا، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے بنے ہیں۔ اشعرا 51، اللہ کی صفت ربوبیت، ربنا، اللہ کی صفت ربوبیت کو واسطہ بنایا، اور پھر ایمان کو، کہ ان کننا اول المؤمنین، اپنے نیک عمل ایمان لانے کا صدقہ اور وسیلہ پیش کر کے مغفرت کی دعا مانگی۔ دعاؤں کی قبولیت اور منت و مرادوں کے لیے جو واسطہ اور وسیلہ ہے وہ اللہ کو اس کے اسماء و صفات کے ساتھ پکارنا اور نیک عمل کو وسیلہ بنانا، یہ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ کا اللہ نے حکم دیا ہے، پھر بس وسیلہ میں انلمیٹڈ ہو جاتے ہیں، زندہ کا بھی وسیلہ، مردے کا بھی وسیلہ، نبی کا بھی وسیلہ، اہل بیت کا بھی وسیلہ، ولی کا بھی وسیلہ۔ تو یہ ایسے نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے تو اسی کے طریقے کے مطابق ہوگا، اور اس نے اسماء و صفات کو، نیک اعمال کو اور دعا کو یہ واسطہ وسیلہ سکھایا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے ابراہیم علیہ السلام کے واسطے اور وسیلے کا عمل، کہ انہوں نے باپ اور قوم کی مخالفت پر کون سے وسیلے سے دعا مانگی؟ اللہ کے اسماء و صفات کے صدقے اور وسیلے سے ہی دعا مانگی۔ الشعراء آیت 78 سے دیکھیں، الذی خلقنی فہو یهدین والذی ہو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين۔
بڑی اہم آیات ہیں۔ مانگنا سکھایا گیا ہے، واسطہ سکھایا گیا ہے، وسیلہ بتایا گیا ہے، صدقہ دکھایا گیا ہے کہ کیسا ہونا چاہیے، کس کو بنانا چاہیے۔ نیکسٹ کوسچن ہے کہ نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو کفار اور نافرمانوں کا بھائی کیوں قرار دیا، جبکہ جو رشتہ اخ ہے وہ تو ایمان کی بنا پر ہے، انما المؤمنون اخوہ۔ یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ انبیاء کو ان کی کافر قوم کا بھائی کیوں کہا گیا؟ جیسے آپ سورہ ہود میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہر رکوع میں ہر نبی کے ذکر اور ان کی قوم کے ساتھ تعلق کے ساتھ کیا فرمایا، دعوت میں آتا ہے کہ اس قال لہم اخوہم، اسی طرح یہی الشعراء میں بھی آتا ہے 106 میں نوح علیہ السلام کا، اسی طرح ہر نبی کا تقریباً ان کی قوم کے ساتھ دعوت میں جو ایک ذکر ہے وہ ان کے بھائی کی حیثیت سے ہے کہ اذ قال لہم اخوہم، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ اخوہم نوح، تو یہ اخوہم کے لفظ سے ان کے ساتھ نوح علیہ السلام کا نسبی تعلق واضح کیا ہے، یعنی وہ ہم قوم تھے اور ایک خاندان کے تھے، رشتہ داری کو واضح کیا گیا اور اس خیر خواہی کی طرف اشارہ کیا جو نوح علیہ السلام کو اس قوم کا فرد ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ تھی، نہ کہ ایمانی بھائی یا جگری دلی دوست، کیونکہ یہ محبت تو صرف ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، یہاں یہ والی اخوت مراد نہیں ہے بلکہ دعوت کے پیش نظر خیر خواہانہ انداز اور نسبی تعلق کو، وہ جو کہتے ہیں کہ چچا زاد بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے، یہ والا بھائی، نسبی تعلق، جو نبی جس قوم میں سے تھا ان کی قوم کا فرد تھا اس کے لیے ہی آتا ہے، اور بعض انبیاء غیر قوم کی طرف بھیجے گئے تو وہاں اخ کا لفظ نہیں آیا۔ آپ خود اس کا جواب اس انداز سے تلاش کر سکتے ہیں، یعنی جس انداز پر سوال ہے نا وہی انداز جواب بھی لیے ہوئے ہے۔ مثلاً ہود علیہ السلام اپنی قوم عاد کی طرف آئے تو اذ قال لہم اخوہم ہود، اسی طرح صالح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے تو اذ قال لہم اخوہم صالح، شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تو اذ قال لہم اخوہم شعیب، لیکن لوط علیہ السلام کے بارے میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اخوہم لوط، بلکہ ہمیشہ فرمایا اذ قال لہم لوط، کیونکہ لوط علیہ السلام اپنی قوم میں نہیں بلکہ قوم صدوم میں بھیجے گئے تھے، یہ خود ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ہجرت کے بعد اس قوم میں آ کر نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہ واحد نبی ہیں جو غیر قوم کی طرف بھیجے گئے، اس لیے وہاں اخ کا لفظ نہیں آیا۔ تو واضح پتہ چلتا ہے کہ نسبی اخوت مراد ہے اور حقیقی ایمانی اخوت نہیں، اور دعوت میں یہ انداز مؤثر ہوتا ہے۔ اس بنا پر اگر کہا جائے کہ مسیحی برادری یا اسی طرح مختلف کمیونٹی کو اور مائنورٹیز کو اگر کہا جائے کہ برادرہڈ یا برادری، تو یہ دعوت میں مؤثر ہے اور خیر خواہانہ انداز ہے، لیکن اس طرح انہیں بھائی قرار دینا کہ جس طرح وہ جگری دوست ہوں اور ہم دین ہوں، تو یہ ایک ایمان پر بھی سوالیہ نشان ہے، کیونکہ حقیقی تو صرف انما المؤمنون اخوہ۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان کے ساتھ تو اخوت نظر نہیں آتی، لیکن غیر مذہب کے ساتھ، غیر اسلام والوں کے لیے ہمارا برادرہڈ جاگ اٹھتا ہے۔ تو دیکھ لیں کہ ہم اپنے آپ کو کہاں رکھتے ہیں، اصل میں کس کے بھائی ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے، بلند و بالا عمارتیں اور یادگاریں بنانے کے حوالے سے قرآنی رہنمائی کیا ہے؟ اشعرا 128 ہے، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو سمجھاتے ہوئے کہا، دنیا ہی تمہارے لیے سب کچھ ہے۔ انہوں نے پہلے اپنی قوم کو تمام انبیاء کی لائی ہوئی بنیادی تعلیم، اللہ پر ایمان، تقوی اور اطاعت کی دعوت دی، اس کے بعد ان کے نافرمانی کے کاموں پر انکار کا اظہار فرمایا کہ تم ہر اونچی اور نمایاں جگہ جہاں تمہارے فخر، غرور، تمہاری شان و شوکت اور دولت اور قوت کا اظہار ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی یادگار بنا بیٹھتے ہو جس کا دنیا یا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یادگار کے طور پر شاندار تعمیر، کوئی بلند و بالا مینار، کوئی بارہ دری، تاج محل، احرام مصر، یہاں ملتان کے یہ مشہور ملتانی گیٹ، یہ سب لا حاصل اور عبث یادگاریں ہیں۔ اتنا بجٹ لگا کے عوام کو کیا ملتا ہے؟ لاکھوں اربوں خرچ ہوتے ہیں ان کے لو، ان کی تختی، ان کی افتتاحی نشانات۔ اگر یہی غریب کے گھر کی روزی روٹی پر خرچ ہو، روزگار دینے اور بھوک مٹانے پر، تو کبھی کوئی بھوکا نہ رہے۔ ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود اس طرح کی دوڑ میں پیچھے لگ کر دنیا کو دکھانے کے لیے، اس کے لیے ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ یہ ایک کاسمیٹک پالیٹک ہے، یعنی بس وہی چیزیں درست کرنا جو نظر آتی ہیں، جیسے میک اپ ہوتا ہے، اصل کو ٹھیک نہ کرنا، روٹ میں سے اصلاح نہ کرنا، بلکہ ظاہر پر لیپا چوپی کرتے رہنا، یہی وہ لیپا چوپی ہے، حکمرانوں کی عیاشیاں اور عبث یادگاریں۔ تو جیسے پھر وہ انہی کاموں میں پڑ کر ہلاک ہوئے، ان کا انجام بھی وہی ہو سکتا ہے، یہ دیکھ لینا چاہیے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، اشعرا 149 سے متعلق، وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، اور تم پہاڑوں سے تراش کر گھر بناتے ہو۔ یہ بھی تباہ شدہ اقوام کا وطیرہ تھا۔ عاد کے تمدن کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اونچے ستونوں والی عمارتیں بناتے تھے۔ مادہ پرستی اور دنیا داری ترجیح دین اور آخرت سے غافل، آج بھی عمارتوں پر غیر ضروری آرائشوں، فنکارانہ مہارتوں کا جو مظاہرہ ہو رہا ہے اور اس کے ذریعے سے برتری اور فخر و غرور کا اظہار ہوتا ہے، یہ تباہ شدہ اقوام کا وطیرہ ہے۔ اللہ اللہ، اصحاب الائکہ جن کا ذکر آیا اس سورہ میں، اور اس کے علاوہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ الائکہ درختوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں۔ یہ جھنڈ مدین کے ارد گرد واقع تھے۔ شعیب علیہ السلام مدین والوں اور اصحاب الائکہ دونوں کی طرف مبعوث تھے، مگر چونکہ ان کی رہائش مدین میں تھی اور ان کا نسبی تعلق بھی اہل مدین سے تھا، اور پھر اللہ نے تمام پیغمبروں کا انتخاب بستیوں میں رہنے والے سے کیا، اس لیے خاص نسبت ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصحاب الائکہ اہل مدین ہی تھے، انہیں ناپ تول پورا کرنے کی نصیحت کی گئی، یعنی وہ جو قوم شعیب کو تھی، یعنی اصحاب الائکہ اور اصحاب مدین۔ اصحاب الائکہ اس لیے فرمایا کہ الائکہ ایک درخت تھا یا درختوں کا جھنڈ تھا جس کی وہ پرستش کرتے تھے۔ جب مدین شہر یا قوم کا ذکر فرمایا تو شعیب علیہ السلام کو ان کا بھائی قرار دیا، لیکن جب ان کی نسبت شجر پرستی کی طرف کی تو فرمایا اذ قال لهم شعیب الا تتقون، یعنی ان کی وہ مشرکانہ نسبت، اس تعلق کو ذکر بھی نہ کیا، اخوت کا تعلق یہاں ختم ہو گیا۔ اللہ اللہ، جب وطن کی بات ہے، قوم کی بات ہے، تو بھائی ہے، لیکن جب شرکیہ نظریے کی بات ہے تو اخوت کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح بعض مفسرین کے نزدیک اصحاب مدین اور اصحاب الائکہ الگ الگ قومیں تھیں، کیونکہ اصحاب الائکہ پر یوم الذلہ جو اشعرا 189 ہے یہ عذاب آیا، جبکہ اصحاب مدین زلزلے اور صیحہ اس عذاب سے دوچار ہوئے، جیسے فرمایا الاعراف 78 فاخذتهم الرجفۃ فاصبحوا فی دارهم جاثمین، اور ہود 67 وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ یہ اصحاب مدین کا انجام ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں عذاب یک کے بعد دیگرے آئے ہوں، یعنی جیسے پہلے یوم الذلہ، پھر زلزلہ، صیحہ اور پھر الرجفہ، واللہ اعلم۔ بہرحال کئی لحاظ سے تعلق ہے اور کئی لحاظ سے الگ بھی ہوتی ہیں، اور جہاں تعلق ہے تو وہ دعوت کے لیے، قومیت کے لیے، وطنیت کے لیے، اس تعلق کی بنا پر، اور جہاں پر بیزاری اور برات ہے وہاں شرک کی بنا پر۔ نیکسٹ کوشچن ہے شعرا 193 کے حوالے سے، نزل بہ الروح الامین، مراد کون؟ الروح مراد فرشتہ۔ روح اس لیے کہا گیا کہ فرشتے عالم اجسام کے بجائے عالم ارواح سے تعلق رکھتے ہیں، اور الامین جب فرمایا تو نہایت امانت دار پیغام پہنچانے والا فرشتہ سیدنا جبریل علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انبیاء تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے امین قرار دیا۔ زبور کا معنی کیا ہے؟ زبور کی جمع ہے جس کا معنی کتاب ہے۔ خاص معنی میں لیں تو آتینا داوود الزبور، وہ خاص کتاب جو داوود علیہ السلام کو ملی۔ نیکسٹ کوسچن ہے کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے کا حکم کیا ہے؟ جواب الشعراء کا آخر ہے، قُلْ أَنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، کیا میں تمہیں بتاؤں شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ ہر زبردست جھوٹے سخت گناہگار پر اترتے ہیں، وہ سنی ہوئی بات لا ڈالتے ہیں اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ بیان کرتی ہیں، انہوں نے آپ سے سنا، آپ فرما رہے تھے فرشتے بادل میں اترتے ہیں اور اس کام کا ذکر کرتے ہیں جس کا آسمان میں فیصلہ کیا گیا ہوتا ہے، تو شیطان چوری سے اس کی طرف کان لگاتے ہیں اور کچھ سن لیتے ہیں اور کاہنوں کے دلوں میں پہنچاتے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنی طرف سے 100 جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ بخاری کے حوالے سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، جو کسی عراف یعنی چوریاں بتانے والے، غیب کی خبروں کے بارے میں دعوے کرنے والوں کے پاس آئے تو اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو اس کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، من اتا کاہناً او عرافاً فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی کاہن نجومی کے پاس جائے، اس کی باتوں کو سچا سمجھے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا یعنی دین اسلام قرآن، اس کا کفر کیا، انکار کیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیب کی باتیں بتانے والوں کے متعلق پوچھا، یعنی کاہن و نجومیوں کے متعلق، تو آپ نے فرمایا وہ کچھ بھی نہیں۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول بعض اوقات تو کوئی بات سچی بھی نکلتی ہے، آپ نے فرمایا وہ بات تو سچی ہو سکتی ہے جسے ایک جن اچک لیتا ہے اور اپنے دوست کے کان میں مرغی کے کڑ کڑ کرنے کی طرح ڈال دیتا ہے، پھر اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا لیتے ہیں۔ مطلب جو کچھ سنا ہوتا ہے اس میں سے کچھ سچ ہو سکتا ہے، مگر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں کی جا سکتی، اور قرآن نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھوٹا قرار دیا، اکثرہم الکاذبون۔ اور پھر ان کے پاس جانا، ان کی سننا، ان کو سچ ماننا، یہ کفر ہے اور نماز کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ شعر گوئی کا حکم، شعر کی دو حالتیں ہیں، ایک وہ جس کی مذمت آئی ہے، دوسری وہ جس کی اجازت ہے۔ جن شعراء میں یہ چار اوصاف پائے جائیں انہیں شعر کہنے کی نبوی اجازت ہے۔ پہلا وصف مومن ہوں، دوسرا صالح اعمال کے حامل ہوں، عقیدہ اور عمل ٹھیک ہو، فاسق فاجر بدکار نہ ہوں، تیسرا اللہ کو یاد کرتے ہوں کثرت سے، اپنی عام زندگی میں بھی اور اپنے اشعار میں بھی۔ ایسا نہ ہو کہ زبانی تسبیح تحلیل اذکار مگر اشعار میں اللہ کے بجائے عشق، حوث، فضول باتیں۔ چوتھا یہ کہ وہ اپنے کلام سے ظالموں کے مقابلے میں حق کی حمایت کا کام لیتے ہوں۔ کفار اور مشرکین اسلام مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو بد زبانی کریں ان کا اپنی شاعری سے دندان شکن جواب دینے والے۔ تو اس مقصد کے لیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت افزائی فرمائی۔ سیدہ عائشہ کے حوالے سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش کی حجب کرو کیونکہ وہ ان پر تیروں کے چھیدنے سے بھی چھید کرنے سے بھی سخت ہے۔ اور اسی طرح اور اضافہ ہے کہ سیدنا حسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ ان روح القدس لا یزال یؤیدک، روح القدس تیری مدد کرتا رہے جب تک تو اللہ اور اس کے رسول کا دفاع کرتا رہے۔ حسان نے ان کی حجب کی اور شفا دی اور شفا پائی۔ اللہ اکبر۔ یعنی اسلام کے بارے میں ہو جذبات ابھارنے کے لیے دین کی ترجمانی تو درست ہے۔ اسی طرح کعب بن مالک کے حوالے سے ہے کہ وہ پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول، آپ کی شعر کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا، مومن اپنی تلوار اور اپنی زبان کے ساتھ جہاد کرتا ہے، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، گویا تم انہیں تیروں کے ساتھ چھیدتے ہو۔ اسی طرح اور فرمان ہے، شعر کلام کی طرح ہے، سو اس میں سے جو اچھا ہے وہ اچھے کلام کی طرح اور جو اس میں سے برا ہے وہ برے کلام کی طرح۔ تو اٹ ڈیپینڈ آن کنٹینٹ، آن میننگ۔ نیکسٹ کوسچن جو آگے صورت شروع ہو رہی ہے، النمل، کہ یہ کس واقعے کے ساتھ موسوم ہے؟ النمل، یہ آیت 18 ہے، جب سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی وادی پر آئے تو چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں۔ حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ تو اس واقعے پر سورت کا نام النمل ہے۔ جان اور ثعبان، ان میں کیا فرق ہے؟ وہ جو جادوگر اپنی چھڑیاں لائے اور وہ سانپ بن گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کا ان کے مقابلے میں اپنی لاٹھی پھینکنا، اور اس کا کہیں ہے ذکر کہ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، اور کہیں ہے کہ تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ، جو النمل آیت 10 میں ہے۔ جان اصل میں چھوٹے سفید سانپ کو کہتے ہیں، اور جو ثعبان ہے یہ بڑا اژدہا، ٹھیک ہے؟ تو جب جان فرمایا یعنی چھوٹا سانپ، تو وہ شروع میں جان تھا، پھر وہ بڑھتے بڑھتے ثعبان بن گیا۔ نیکسٹ کوسچن ہے، نعمتوں پر شکر کے حوالے سے سلیمان علیہ السلام کی دعائیں جو النمل آیت 15 سے ہیں۔ الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اور اسی طرح آگے بھی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ نیکسٹ کوسچن ہے، سورہ النمل میں آیا ہے کہ من سبا ام بنبا یقین، تو یہ سبا کیا ہے؟ سورہ سبا میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، لقد کان لسبا ان فی مسکنہم آیا۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ سبا کیا ہے؟ یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، کوئی زمین ہے، کوئی عورت ہے، کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، نہ وہ زمین ہے نہ عورت، بلکہ عرب کا ایک آدمی تھا جس کے 10 بچے پیدا ہوئے، ان میں 6 یمن چلے گئے اور باقی 4 شام چلے گئے۔ جو شام چلے گئے تھے ان میں لخم، جزام، غسان، عاملہ، اور جو یمن گئے ان میں ازد، اشعرون، حمیر، مذہج، انمار۔ پھر اس نے انمار سے متعلق پوچھا تو آپ نے مختلف قبائل کا ذکر کیا کہ بعد میں اس قوم کا اور یمن کے اس شہر کا نام ہی سبا پڑ گیا۔ بیسیکلی یہ ایک شخص کے نام پر تھا۔ یہی ملکہ سبا سے متعلق ہے، تو جو سبا جو ہے وہ اسی جگہ جس کی نسبت ایک آدمی کی طرف تھی، اس کی ملکہ، یعنی اب جو علاقہ ایک شخص سے منسوب سبا کہلاتا تھا، مشہور تھا، اس کی ملکہ ملکہ سبا کہلاتی ہے۔ ان سبا ان میں سبا کی طرف نسبت ہے۔ اور انی وجد تم راتن تملکہم، اس میں عورت کی جو حکومت کی بات ہے، ان دونوں کو ملا کر ہم اسے ملکہ سبا کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ملکہ سبا قرآن کی روح سے ثابت ہے، جبکہ بلقیس نام ثابت نہیں ہے، جن مفسرین نے بلقیس نام ذکر کیا یا اس کی ماں کو جنوں سے کہا، تو یہ قرآن یا حدیث سے ثابت نہیں ہے. البتہ قرآن میں یہ آتا ہے کہ انسانوں اور جنوں کی جو رشتہ داری ہے، آپس میں شادی ہے، یہ ممکن نہیں ہے، جیسے سورہ روم آیت 21 میں ہے. یعنی یہ آیت بہت سی چیزوں کا مسئلہ ہمیں بتاتی ہے. ایک تو یہ کہ وہ ملکہ سبا کیوں، کیونکہ دو آیات میں، ایک میں سبا اور ایک میں اس کے ملکہ ہونے کا ذکر ہے. بلقیس نام ہے ہی نہیں، اور نہ ہی یہ بات ہے کہ اس کی ماں کوئی جن تھی، بلکہ سورہ روم میں من انفسکم جب فرمایا تو انسانوں کا انسانوں سے ہی نکاح، یہ فطرت اور قدرت کی دلیل ہے، جبکہ اپوزٹ کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہ انسانوں کی جنوں سے شادیاں ہوتی ہیں. کجا یہ کہ نام بلقیس، کیا نام ملکہ بلقیس، اور پھر یہ کہ اس کا جنوں سے رشتہ داری کو ثابت کرنا، یہ غیر قرآنی ہے. نیکسٹ کوسچن چونٹیوں اور حشرات الارض کو مارنے کے متعلق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں چونٹیوں کے حوالے سے فرمان ملتا ہے، خاص طور پر چار جانوروں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے سے منع فرمایا، چونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور سورت یعنی لٹورا. جب یہ حشرات بائی سے ضرر ہو جائیں تو انہیں تلف کر سکتے ہیں، کیونکہ انسانی زندگی اور صحت مقدم ہے، ادروائز نہیں. نیکسٹ کوسچن ہے، ملکہ سبا کا تخت سلیمان علیہ السلام کے پاس لانے والا کون تھا؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لانے والا یہ شخص کون تھا؟ اس کے پاس کس کتاب کا علم تھا؟ وہ علم کیا تھا؟ اس کی تصریح قرآن یا کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے. ہم صرف اتنی بات ماننے کے مکلف ہیں جتنی قرآن میں بیان کی گئی کہ وہ ایک شخص تھا، اس کے پاس کتاب کا علم تھا. اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر آصف نامی تھا جو بنی اسرائیل سے تھا، بعض نے جبریل اور بعض نے خضر وغیرہ کا. یہ بالکل بے دلیل ہے. قرآنی الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ عفریت یہ خبیث اور سرکش جن تھا. اس نے اس اتنے وقت میں کہا کہ کم و بیش جیسے آپ اٹھ کھڑے ہوں، اتنی دیر میں لے آؤں گا. لیکن وہ شخص جو کتاب کا علم رکھتا تھا اسے پلک چپکنے میں لے آیا. الذی عندہ علم من الکتاب. اب الذی سے معلوم ہوتا ہے وہ جن بھی ہو سکتا ہے اور انسان بھی. الذی انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے، واللہ عالم. بعض سورہ النمل میں مذکور کان فی المدینہ تسعت راحت، تسعہ کے لفظ سے نو کے عدد کو منحوس سمجھتے ہیں. انا للہ، اللہ نے قوم سمود کے نو بدماشوں کا ذکر کیا جو ملک میں فساد کرتے تھے. ان میں سب سے نمایاں وہ ملعون تھا جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تھیں، باقی اس کے آٹھ ساتھی تھے. تو جو اس نو کے عدد کی وجہ سے اس کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. حالانکہ اور بھی تو کوئی ایک یا کئی ہلاک شدگان ہیں. تو نمبرز جو ہیں یہ مذکور ہونا، یہ کسی نحوست کی دلیل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بدشگونی سے منع فرمایا. اور پھر آخر میں عباد الرحمن کی دعائیں ہیں جو سورۃ الفرقان میں آپ نے پڑھیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرجاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. آمین.